أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے رہیے رات کو ہاں مگر کچھ کم، آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، یا آدھی رات سے کچھ اضافہ کر دیجئے، اور قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا یہ خوب روندنے والا ہے اور بات کو درست کرنے والا ہے. بے شک آپ کے لیے دن کے اندر لمبی مصروفیت ہے، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے کٹ کر اس کی طرف رجوع کیجیے. وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اور لوگ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں بھی تلاوت کی گئی ہیں اور اس سے پہلے کی مجلس میں بھی. ان آیات میں سے جو شروع کی 7 آیتیں ہیں ان کا مختصر بیان الحمدللہ ہو چکا ہے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے رہیے رات بھر ہاں مگر کچھ کم، اور کھڑے رہیے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، یا آدھی رات سے کچھ اضافہ کر دیجئے، اور قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے اور بات کو ٹھیک کرنے والا ہے. اور بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے. تو یہ وہ آیات ہیں جن کا بیان الحمدللہ ہوا، اور جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے تہجد کا ذکر کیا کہ آپ تہجد کی پابندی کیجئے اور آدھی رات تہجد پڑھیے یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی ایک تہائی رات تہجد پڑھیے یا آدھی رات سے زیادہ کیجئے یعنی دو تہائی رات تہجد کی نماز پڑھیے. تو گویا پہلا حکم تھا تہجد, اور تہجد کی تین صورتیں اس صورت میں ذکر کی گئیں کہ دو تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, ایک تہائی رات میں آرام کیا جائے, یا آدھی رات عبادت کی جائے آدھی رات آرام کیا جائے, یا کم از کم ایک تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور دو تہائی رات آرام ہو. پھر اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے یعنی صاف صاف پڑھیے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے, ہر لفظ دوسرے لفظ سے, ہر کلمہ دوسرے کلمے سے علیحدہ علیحدہ صاف صاف ہو. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, کہ بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں, یعنی بڑی بھاری خدمت آپ کے سپرد کی جا رہی ہے. قرآن مجید سارا کا سارا آپ کے دل پر نازل کیا جائے گا, اور پھر قرآن مجید کو یاد بھی رکھنا ہے, سمجھنا بھی ہے, اس پر خود عمل کرنا ہے, امتیوں سے عمل کرانا ہے, پھر پوری دنیا کے تمام انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے. تو یہ بڑی بھاری بات ہے جو ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں, تو اس لیے آپ اس کی تیاری کیجئے. اور حاصل یہ ہوا کہ تیاری کے اندر ایک تہجد ہے اور دوسرا تلاوت قرآن ہے. تو فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالیں گے, ڈالنے والے ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کو اٹھنے کے اور تہجد کے کیا فوائد ہیں. تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا, کہ رات کا جو اٹھنا ہے یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے. یعنی جب آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو آدمی کا جسم, آدمی کا نفس, آدمی کے اعضاء, آدمی کے اپنے خیالات, اپنے جذبات اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی اور راستے پر جا رہا ہوتا ہے, اس کے اعضاء, اس کے خیالات, اس کی خواہشات, اس کے جذبات اس کو کہیں اور لے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن تہجد کی یہ برکت ہے اور تہجد کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اشد وطئاً, کہ یہ تہجد کا اٹھنا, رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے, یعنی نفس آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. اور جب آپ نفس کو روندیں گے, ہل چلائیں گے, پھر اس میں سے پیداوار ہوگی طرح طرح کی. اور دوسرا مفہوم اشد وطئاً کا وہ ہے جو مفسرین نے ذکر کیا, اور وہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ اشد وطئاً کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر جب تلاوت کی جاتی ہے یا نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں آدمی کی زبان, آدمی کا دل, آدمی کے خیالات, جذبات سارے کے سارے ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. اشد وطئاً, سب ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہو, خیالات کہیں اور چل رہے ہوں. تو رات کو جو عبادت کی جاتی ہے تنہائی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی, تو اس میں دل اور زبان یہ سب ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ اقوم قیلا, کہ یہ رات کا جو اٹھنا ہے یہ بات کو درست کرنے والا ہے. یعنی اس وقت میں تلاوت کی جائے گی تو وہ بھی درست ہوگی, دعا کی جائے گی وہ بھی درست ہوگی, اور ساتھ ساتھ رات کے اٹھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آدمی کی باتوں کو درست کر دیتا ہے. یعنی دن بھر پھر اس کی زبان اور یہ چیزیں اس کے قابو میں رہتی ہیں. اس سے اگلی آیت نمبر 7 میں یہ بات فرمائی گئی کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ بے شک آپ کے لیے دن کے اندر لمبی مصروفیت ہے. بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن مصروف رہتے تھے, طرح طرح کے کام آپ کو تھے, پورے عالم کو دین کا پیغام پہنچانا تھا, لوگوں کو قرآن مجید پہنچانا تھا, ان کا تزکیہ کرنا تھا, تعلیم حکمت تھی, حقوق العباد کی ادائیگی تھی, یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اور لوگوں کے درمیان فیصلے تھے, طرح طرح کے تبلیغ, جہاد, سب کچھ اس کے اندر, دن میں لمبی مصروفیت. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دن کے اندر جو لمبی مصروفیت دی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے تھی, اور وہ بھی ساری کی ساری عبادت ہی عبادت ہے. لیکن ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس میں مخلوق بیچ میں آ جاتی ہے, اور ایک عبادت وہ ہے جس میں آدمی براہ راست تعلق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو جو مخلوق بیچ میں آتی ہے وہ بھی عبادت ہے, جیسے نماز پڑھنا, درس قرآن دینا, قرآن مجید سکھانا, حدیث کی تعلیم دینا, جہاد کرنا, تبلیغ کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, یہ سب دین کا حصہ ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے. یہ سب عبادات ہیں, لیکن ان عبادات میں مخلوق کا بیچ میں واسطہ آتا ہے. اور تہجد یہ کیسی عبادت ہے, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا, تہجد پڑھنا, تلاوت قرآن کرنا, کہ جس میں آدمی ہوتا ہے اور اس کا پروردگار ہے. تو فرمایا گیا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے, بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے, یعنی دن میں آپ بہت مصروف رہتے ہیں, یعنی طرح طرح کے فرائض ادا کرتے ہیں. تعلیم قرآن یہ بھی فرض ہے, تعلیم سنت یہ بھی فرض ہے, تزکیہ یہ بھی فرض ہے, تبلیغ یہ بھی فرض ہے, جہاد یہ بھی فرض ہے, حقوق العباد کی ادائیگی یہ بھی فرض ہے. یہ سب فرائض ہیں جو انسان دن کے اندر ادا کرتا ہے. لیکن یہ فرائض ہیں, یہ انسان کے فرائض ہیں, لیکن انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اصل انسان کی پیدائش ہے عبادت کے لیے, کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا قوی سے قوی تر کرے. اس کے ساتھ ساتھ فرائض بھی انسان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں کہ بھئی یہ فریضہ بھی انجام دینا ہے, یہ فریضہ بھی انجام دینا ہے. تو دن میں آدمی فرائض انجام دیتا ہے, اور رات کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے, اور خالص اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ بات فرمائی گئی کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے. اگلی جو آیت ہے جس کا آج بیان مقصود ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وذکر اسم ربک, کہ آپ اپنے رب کے نام لیتے رہیے, آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے, وتبتل الیہ تبتیلا, اور سب سے کٹ کر اس کی طرف رجوع کیجیے. تو پہلا حکم تھا تہجد کا, دوسرا حکم تھا تلاوت قرآن کا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے, اور تیسرا حکم آپ نکال سکتے ہیں, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا کہ دن میں فرائض و واجبات ادا کرنا. جو نکل رہا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا سے, کہ دن میں آپ کو بڑی لمبی مصروفیت رہتی ہے. تو دن میں جو اتنی لمبی مصروفیت تھی وہ کس کے حکم سے تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تھی. تو گویا دن کے اندر دین کے مختلف کام کرنا, حقوق ادا کرنا, اللہ کے حقوق ادا کرنا, بندوں کے حقوق ادا کرنا جو شریعت کے احکام کے مطابق ہوں, یہ بھی سارا کا سارا دین ہی کا کام ہے, عبادت ہی ہے, اگرچہ اس میں بیچ میں مخلوق کا واسطہ ہے. تو پہلا حکم ہو گیا تہجد, دوسرا حکم ہو گیا قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا, صاف صاف پڑھنا. تیسرا حکم ہو گیا دن کے اندر فرائض و واجبات کا ادا کرنا, جو جو جس کے ذمے فرض ہے فرائض واجبات ادا کرے. تین حکم ہو گئے. چوتھا حکم اب دیا گیا کہ وذکر اسم ربک, کہ اپنے رب کا نام لیتے رہیے, اور لیتے رہیے اپنے رب کا نام. کیا مطلب؟ کہ دن میں تو وہ تہجد اور وہ تلاوت قرآن اطمینان سے نہیں ہو سکے گی جو رات کو ہوتی ہے, لیکن دن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کثرت سے کیجیے. وذکر اسم ربک, اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے. چنانچہ جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا نام, کوئی کام شروع کر رہے ہیں بسم اللہ, کوئی اچھی چیز دیکھی ماشاء اللہ, نیچے اترے سبحان اللہ, اوپر چڑھے اللہ اکبر, ہیں جی, قدم قدم پر. اسی طریقے سے تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم ہے, استغفار ہے, درود شریف ہے, یہ سارا کا سارا داخل ہے کس میں؟ ذکر اسم رب میں, کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیجیے. تو گویا چوتھا حکم ہو گیا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات, جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے, اور قرآن مجید میں حکم بھی ہے کہ اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرتاً واصیلا, کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم, عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی, بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی, اور پہلو پر لیٹنے کی حالت میں بھی. گویا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو. کام دنیا ہی کے کرنے ہوں گے دن بھر, ہیں جی, لیکن اس کے اندر جگہ 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 اللہ کا نام لیتے رہو. وذکر اسم ربک, اور اپنے رب کا نام کثرت سے ذکر کیجیے. اور دیکھیے تلاوت جو ہے اس کے لیے تو آدمی کو کچھ تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ زبانی تلاوت کر رہے ہیں یعنی دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو باوضو ہونا پڑے گا, غسل بھی ہو وضو بھی ہو. قرآن مجید کو تب آپ چھوئیں گے, پھر اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کریں گے, قرآن مجید کھولیں گے پڑھیں گے. اور اگر دیکھ کر نہ بھی کر رہا ہو تو بھی آدمی کو تلاوت کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. بے خیالی میں حافظ بھی تلاوت نہیں کر سکتا, کہیں کا کہیں نکل جائے گا. ہر وقت بڑے اہتمام سے اس کو پورے قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے, تب تلاوت ہو سکتی ہے, اس کے بغیر تلاوت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اس کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے باقاعدہ مصلے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کتاب کو تھامنے کی ضرورت ہے, بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کرنا چاہیے. حتیٰ کہ آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہوتا ہے تو بھی اس میں کہتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باہر نکلتا ہے تو بھی بے وضو ہوتا ہے, اس وقت بھی کہتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے کہ جو ہر ہر حالت میں ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ کان یذکر اللہ عز وجل علی کل احیان, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر ہر حالت میں, یعنی کوئی حالت آپ کی ایسی نہیں تھی جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہے ہوں. کیونکہ اگر اچھی بات ہے الحمدللہ, کوئی ناگوار بات ہے انا للہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی الحمدللہ, کبھی اللہ اکبر, قدم قدم پر. اور پھر مختلف دعائیں مسنون ہیں, یہ دیکھا تو یہ پڑھا, یہاں داخل ہوئے تو یہ, بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ, نکلنے کے بعد یہ, مسجد میں داخل ہوئے تو یہ, مسجد سے نکلے تو یہ, وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جائے تو اس کے لیے بھی دعا مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں, جو مومن کے لیے کوئی وقت ایسا ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو. کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر ورنہ کم از کم دل میں ہونا ضروری ہے اور رہتا ہے. اور اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ذکر لسانی اور دوسرا ذکر قلبی. ذکر لسانی تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے ذکر کرے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی تسبیح آپ پڑھیں, درود شریف, استغفار, یہ ذکر لسانی ہے. ذکر قلبی جو ہے اس میں زبان تو خاموش رہتی ہے مگر دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. جیسا کہ آدمی اگر کوئی کام دنیا کا بھی کر رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے تو بھی اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ سکتا ہے. کام کر رہا ہے, یا اللہ دل دل میں یا اللہ آسان کر دیجئے بس یہ کام ہے جی, اب وہ دل متوجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف, وقفے وقفے سے دل کی توجہ ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے. یہ ذکر قلبی ہے. بلکہ علماء, مفسرین, محدثین, فقہا سب نے یہ فرمایا کہ اگر نہ ذکر لسانی ہو نہ ذکر قلبی ہو مگر آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہو تو وہ بھی ذاکر ہے. کل مطیع للہ تعالی فہو ذاکر, جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ ذکر کرنے والا ہے. اس لیے کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں پانچ منٹ کا, آپ نے کام شروع کیا اللہ کے لیے اور پھر ختم بھی کریں گے اللہ کے لیے, اور بیچ میں پانچ منٹ تک آپ یہ کام کرتے رہے, فرض کر لیجئے کہ نہ زبان سے ذکر ہوا اور نہ دل کی توجہ ہوئی, لیکن یہ جو پانچ منٹ کا کام ہوا یہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوا ہے, اس لیے کل مطیع للہ تعالیٰ فہو ذاکر, جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذکر کرنے والا. اب اس وقت میں ہم درس قرآن دے رہے ہیں جی, اردو میں باتیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا وہ سن رہے ہیں, بہت سارے حضرات ہیں نہیں ذکر کر رہے ہیں, اور شاید کرنا مناسب بھی نہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں دو تین کام پہ ایک وقت انسان نہیں کر سکتا. لیکن اب آپ جو یہ دین کی بات سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہی کے اندر داخل ہے. میں اگر درس قرآن دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بھی کیا ہے, ذکر اللہ میں داخل ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر خاموش رہنے کا حکم ہو اس وقت میں خاموش رہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے, امام تلاوت کر رہا ہے, اس نے تلاوت شروع کر دی, آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اور سبحانک اللہ میں پڑھ کے خاموش, اب وہ تلاوت سن رہے ہیں. زبان سے آپ ذکر کر سکتے ہیں نہیں, زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں نہیں, لیکن آپ جو امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں, کس نے حکم دیا آپ کو خاموش رہنے کا؟ آپ کو دل چاہ رہا تھا کہ میں ذکر کروں, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے, اب ہم اس وقت میں اپنی زبان نہیں ہلا سکتے, اپنی تسبیح نہیں چلا سکتے, ہمارے لیے حکم کیا ہے, فاستمعوا له وانصتوا, کان لگا کر سنو اور چپ رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. معلوم ہے کہ رحم اس وقت ہوگا جب کان لگا کر سنو گے اور چپ رہو گے. اس وقت میں اگر تم نے زبان سے گڑبڑ شروع کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم محروم ہو جاؤ. اب یہاں چپ رہنا بھی کیا ہے, عبادت ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام خطبہ دیتا ہے تو آپ خطبے میں جانتے ہیں کہ خطبے میں امام خطبہ دے رہا ہے, آپ سامنے بیٹھ کر تسبیح پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے. امام خطبہ دے رہا ہے, آپ اس کے سامنے بیٹھ کر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. حکم کیا ہے, خاموش رہو, چپ, غور سے سنو امام کیا کہہ رہا ہے. اب یہ اللہ کے حکم سے آپ خاموش ہیں, اس وقت میں آپ کا خاموش رہنا یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے, اس لیے کل مطیع للہ تعالیٰ فہو ذاکر, جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اس کا ذکر کرنے والا ہے. گویا ذکر لسانی بھی ذکر میں داخل ہے, ذکر قلبی بھی ذکر میں داخل ہے. اسی طرح جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا جا رہا ہو, اس کی اجازت سے کیا جا رہا ہو, حکم تو بڑی چیز ہے, اجازت بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے, اجازت سے کیا جا رہا ہو اور اس میں آدمی خاموش ہو تو وہ بھی کیا ہے, اللہ کا ذکر ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. تو مومن جو ہے اس کی پوری زندگی یا ذکر لسانی میں ہوتی ہے, یا ذکر قلبی میں ہوتی ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتی ہے, تو فہو ذاکر, تو وہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا ذاکر ہی ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب سوتا ہے تو دائیں ہاتھ نیچے رکھا سنت کے مطابق, بسمک اللہم اموت واحیا, اے اللہ آپ کے نام سے مرتا ہوں, آپ کے نام سے زندہ ہوں گا, آپ کے نام, سو گیا. یہ سارا سونا کیا ہے, عبادت ہے, سارا سونا عبادت ہے, اللہ کے نام پہ سوئے پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد, موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا کر دی, وَإِلَيْهِ النُّشُور, ہم سب کو ادھر ہی اٹھ کر جانا ہے. اب یہ سونا بھی کیا ہے, عبادت ہے. تو ذکر ہے اللہ کا, اللہ کی یاد ہو, اسی لیے بعض لوگ اکثر جگہوں میں ذکر کا ترجمہ یاد سے کیا جاتا ہے, اور یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے کہ اصل ہے یاد. اب وہ یاد زبان سے ہو تو بھی یاد ہے, دل میں ہو تو بھی یاد ہے, اور اس کے حکم کے مطابق کوئی کام کیا جا رہا ہو وہ بھی کیا ہے, اللہ کی یاد میں داخل ہے, اللہ کے ذکر میں داخل ہے. اور یہ وہ یاد, وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے نہ جناب وضو کی ضرورت, نہ قرآن مجید کھولنے کی ضرورت, نہ قبلہ رخ بیٹھنے کی ضرورت, بلکہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. تو یہ حکم دیا گیا اس آیت کے اندر کہ وذکر اسم ربک, کہ آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے. اور اگر یاد کا ترجمہ کریں, آپ اپنے رب کا نام یاد رکھیے, وتبتل الیہ تبتیلا. اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہمارے کئی علماء نے ذکر کیا وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثر جگہوں میں اسم کا لفظ نہیں ہے, بلکہ ذکر کے بعد اللہ, یذکرون اللہ قیاما وقعودا. آج ہی ہمارے امام صاحب نے جو فجر کی نماز پڑھائی اس میں پڑھا, وذکر اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. اسی طرح قرآن مجید میں وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, تو وہاں اسم کا لفظ بیچ میں نہیں آیا, لیکن یہاں سورۃ المزمل کے اندر ہے, وذکر اسم ربک, اپنے رب کا نام لیتے رہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ ذکر اسم ذات جو ہے وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف وغیرہ، یہ سب ذکر اللہ ہے. اسی طرح اگر ذکر اسم ذات ہو، اللہ 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 اللہ، آدمی جو ہے اپنا خاموشی میں دل سے اللہ تعالیٰ کا صرف اللہ 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 اب یہ کہہ رہا ہے دل میں، یہ خیال ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ذکر اسم ذات، کہ نہ سبحانہ اس کے ساتھ ہے، نہ الحمدو ہے، نہ اللہ اکبر ہے، نہ لا الہ، بلکہ صرف اللہ 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 سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ذکر میں داخل ہے یا نہیں؟ تو یہاں قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے. کتنے حکم ہو گئے؟ چار. پہلا حکم تہجد، دوسرا حکم تلاوت قرآن صاف صاف طریقے سے، تیسرا حکم دن کے اندر لمبی مصروفیت جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی. تین. چوتھا ہو گیا ذکر اللہ کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. پانچواں حکم دیا گیا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع ہو جائیے. تبتل الیہ تبتیلا، یہ عجیب آیت کا عجیب حصہ ہے جو یہاں آیا ہے، اور یہ عربی گرامر کے ایک عجیب نئے قاعدے کے مطابق آیا ہے. اور یہاں یہ لفظ ہے تبتل استعمال فرمایا گیا، اور تبتل تبتل اصل میں کہا جاتا ہے منقطع ہونے کو. تو تبتل الیہ تبتیلا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا وہ یہ ہے کہ تبتل الیہ تبتیلا، اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر، یعنی سب سے، اگر اس کو اور بامحاورہ کر دیں تو یوں ہوگا کہ سب سے الگ ہو کر چھوٹ کر اس کی طرف چلا آ، چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر، یعنی سب سے منقطع ہو کر کدھر چلے جاؤ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. یہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو، سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو. اور ہم آسانی ترجمہ یہ کر لیں تبتل الیہ تبتیلا، کہ سب سے قطع تعلق کر کے، سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف رجوع کرو، سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف رجوع کرو. کیا مطلب کہ سب سے منقطع ہو کر؟ کہ کام تو تمہیں دن میں سبھی کرنے ہیں، مخلوق ہی کے کام کرنے ہوتے ہیں انسان کو، کیونکہ اگر پڑھا رہا ہے تو بھی مخلوق کو پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے تو بھی مخلوق کو، ہے جی، حدیث پڑھا رہا ہے تو بھی مخلوق کو، اور تبلیغ کر رہا ہے تو بھی مخلوق کو، جہاد کر رہا ہے تو بھی مخلوق کے خلاف اور مخلوق کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر. اور جناب اگر وہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے تو بھی، لیکن کام تو کرنے ہیں سارے ہی اور حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن تمہارے دل کا جو رخ ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تمہارا دل کا تعلق یہ رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تم سب کے ساتھ رہو مگر سب سے علیحدہ ہو کر بھی رہو، اسی کو صوفیہ کہتے ہیں, با ہما او بے ہما, سب کے ساتھ رہو مگر سب سے کٹ کر رہو. اور اسی کو صوفیہ دوسرے انداز سے بھی کہتے ہیں کہ خلوت در جلوت, کہ بیٹھے ہوئے تو ہیں سب کے ساتھ لیکن دیکھنے میں ہنس بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, لیکن دل کا رخ کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے نا کمپاس, تو قبلہ نما جسے کہا جاتا ہے, تو اس میں اس کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کس طرف؟ شمال کی طرف. اس کی جو سوئی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے شمال کی طرف. آپ کتنا بھی اس کو الٹتے پلٹتے رہو, یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو, آخر میں ذرا سی منٹ, ایک منٹ کے بعد پھر وہ سوئی جو ہے وہ شمال کی طرف چلی جائے گی. آپ اس کو کہیں رکھ دو لے جا کے, اس کی سوئی کا جو رخ ہے وہ ایک ہی طرف رہے گا, اور چونکہ ایک ہی طرف رہتا ہے اسی سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مشرق کدھر ہے, مغرب کدھر ہے, شمال کدھر ہے, جنوب کدھر ہے, اور پھر اسی سے سمت قبلہ کا بھی تعین کیا جاتا ہے. تو جس طرح کمپاس کی سوئی ہمیشہ ایک ہی طرف رہتی ہے, اسی طریقے سے جو اللہ کا ولی ہے تو وہ دن بھر چاہے کتنے بھی کام کرتا رہے مخلوق کے ساتھ, مگر اس کے دل کی توجہ ہمیشہ ایک ہی طرف رہتی ہے, اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے تعبیر فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا کہ وتبتل الیہ تبتیلا, کہ آپ سب سے کٹ کر اس کی طرف رجوع کیجئے. تو تبتل کے اصل معنی ہوتے ہیں کٹنے کے, تبتل کے اصل معنی ہوتے ہیں کٹنے کے, الیہ اللہ تعالی کی طرف, تبتیلا کٹ کر, کٹ کر چلے جائیے اس کی طرف, اپنے آپ کو کاٹ کر. بالکل صحیح صحیح ترجمہ اگر آپ کریں گے تو تبتل کے معنی کٹنے کے, الیہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور تبتیلا کا مطلب اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے. کیا مطلب؟ کہ مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے بھی آپ مخلوق کے ساتھ نہ رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہیں. یہ ہے مقصد قرآن مجید کی اس آیت کا. اس کو صوفیہ نے فرمایا کہ خلوت در جلوت, بیٹھا ہوا تو ہے سب کے ساتھ لیکن اس کے دل کی سوئی جو ہے وہ ہر وقت متوجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا مقولہ نقل کیا کہ میں نے ایک آدمی دیکھا کہ جو بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا, اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ کہ دل کی سوئی کدھر ہے. یہاں قرآن مجید نے یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کے ذریعے سے تعلیم ہمیں دینا ہے کہ تمہارے دل کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رہنی چاہیے, سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ رہو. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تبتل ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر لکھی ہے, لیکن میں اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں, وہ آپ تفسیر معرف القرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تبتل کے لفظ یہاں آیا ہے اس سورہ مزمل میں, اور اس تبتل کا حکم دیا گیا ہے کہ تبتل اختیار کرو, یعنی سب مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہو. لیکن یہی تبتل کا لفظ احادیث میں بھی آیا ہے, اور احادیث میں روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے, کہتے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کہتے عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبتل کی اجازت مانگی مگر آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. اب بظاہر تعارض آ گیا, تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, امام ابن, جتنے مفسرین ہیں سبھی لکھ رہے ہیں, سب ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ تبتل کی دو صورتیں ہیں. تبتل کی دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ آدمی حقوق العباد ادا نہ کرے اور سب سے کٹ جائے, کیوں بھائی اب میں نیک ہو گیا ہوں اس لیے میں بیوی کو طلاق دوں گا, بچوں کو میں چھوڑ دوں گا, اب میں ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے نہیں ملوں گا کیونکہ اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے, ہیں جی, اب میں حلال روزی نہیں کماؤں گا کیونکہ اس میں بھی وقت لگتا ہے, اب میں سب کام چھوڑتا ہوں اور سب کام چھوڑ کے صرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گا. یہ ہے تبتل, اور اس کو رہبانیت بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی تردید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اور اسی کو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تھی, اسی کی درخواست کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں تبتل کر لوں, سب کو چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے, اور یہ فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے. تو تبتل کی یہ صورت کہ آدمی دنیا کو بالکل چھوڑ دے, تمام تعلقات کو بالکل ختم کر دے, اور جناب ہما وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ منع فرمایا. لیکن تبتل کی دوسری صورت وہ ہے جو ابھی عرض کی گئی کہ رہے تو مخلوق کے ساتھ ہی, ہیں جی, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, پڑھا بھی رہا ہے, حدیث بھی پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, تبلیغ بھی کر رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, رزق حلال بھی کما رہا ہے, مگر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ساتھ ساتھ ہے, قدم قدم پر اس بات کا خیال ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں, اس کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں, اس کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اب یہ جو قدم قدم پر اس کو خیال ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا دھیان ہے, یہ تبتل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ تبتل الیہ تبتیلا, کہ آپ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اب میں آپ کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرمایا دوسرا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ تبتل الیہ تبتیلا, یعنی آپ تمام مخلوقات سے قطع نظر کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں لگ جائیں. اس کے عام مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا داخل ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے تمام اعمال, افعال, حرکات و سکنات میں نظر اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے, کسی مخلوق کو نفع اور ضرر کا مالک یا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے. لیکن جس تبتل اور مخلوق سے قطع تعلق کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے وہ اس ترک تعلقات اور ترک دنیا سے بالکل مختلف ہے جس کو قرآن مجید میں رہبانیت کہا ہے اور اس کی مذمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا, اور جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام, کیونکہ رہبانیت اصطلاح شرع میں اس ترک دنیا اور ترک تعلقات کا نام ہے کہ جس میں تمام لذائذ یعنی لذیذ چیزوں اور حلال طیب اشیاء کو عبادت کی نیت سے چھوڑ دیا جائے, یعنی یہ اعتقاد ہو کہ ان حلال چیزوں کو چھوڑے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی, یا عملاً ترک تعلقات اس طرح کرے کہ لوگوں کے حقوق واجبہ کی رعایت نہ کرے اور ان حقوق میں خلل آ جائے, وہ رہبانیت ممنوع ہے, وہ تبتل ممنوع ہے. اور یہاں جس تبتل اور ترک تعلق کا حکم یہ ہے, حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کسی دوسری مخلوق کا تعلق غالب نہ آئے, خواہ اعتقاداً یا عملاً, اور ایسا ترک تعلق دنیاوی تمام معاملات, ازدواج و نکاح, تعلقات, رشتہ داری وغیرہ کے منافی نہیں ہے, بلکہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے, جیسا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت, خصوصاً سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اور آپ کے شمائل اس پر شاہد ہیں. یہاں جس مفہوم کو لفظ تبتل سے تعبیر کیا گیا ہے, اسی کا دوسرا عنوان سلف صالحین کی زبان میں اخلاص ہے. اخلاص ہے کیا مطلب؟ کہ جو کام کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جو بھی آپ دین کا یا دنیا کا کام کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. قرآن مجید پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, تبلیغ ہے, جہاد ہے, ظاہر ہے اس میں مخلوق سے تو تعلق رکھنا ہی پڑتا ہے. اگر مخلوق سے آپ رابطہ نہیں رکھو گے تو قرآن کیسے کس کو پڑھاؤ گے؟ پھر حدیث کس کو پڑھاؤ گے؟ تبلیغ کس کو کرو گے؟ جہاد کیسے کرو گے؟ یہ تو مخلوق سے تو تعلق رکھنا ہی پڑتا ہے. اور پھر جب مخلوق سے تعلق رکھنا ہوگا تو کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے. قرآن مجید میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے آپ سے پہلے بہت رسولوں کو بھیجا ہے, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم نے سب رسولوں کی بیویاں بھی بنائی ہیں, ان کی اولاد بھی بنائی ہے. معلوم ہوا کہ بیوی کا ہونا, اولاد کا ہونا, یا مخلوق سے ایک حد تک تعلق رکھنا, یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ ایک تو وہی کہ دل کی جو سوئی ہے وہ ہمیشہ متوجہ رہنی چاہیے, کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. دوسرا یہ کہ جو کام کرے وہ کس کے لیے کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. قرآن پڑھانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. حدیث شریف پڑھانی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جہاد تبلیغ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. رزق حلال کمانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ورزش بھی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لذیذ لذیذ کھانا کھانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, کہ میرے رب نے میرے لیے یہ حلال کیا ہے. اب ہر چیز استعمال کرے, مگر ذہن اور دل کی جو سوئی ہے وہ ہر وقت رہنی چاہیے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی آپ کی جتنی مصروفیات ہیں, آہستہ آہستہ وہ سب دین بن جاتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو اور اخلاص نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہ کیا جا رہا ہو, تو یہ پڑھنا پڑھانا, تبلیغ, جہاد, ماں باپ اور سبھی پھر بیکار ہو جاتا ہے. اگر آدمی شہرت کے لیے, ناموری کے لیے اور دوسرے اپنے اس کے لیے کرے, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو, تو یہ سب بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے کام تو سب کرو دن کے اندر, لیکن دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے, اور ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو فرمایا گیا کہ وذکر اسم ربک, اپنے رب کا نام لیتے رہیے, وتبتل الیہ تبتیلا, اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے. تو سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رہنا تو ہے سب کے درمیان, لیکن دل کی سوئی یہ متوجہ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جو کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنت کے مطابق, تو تبتل حاصل ہو جائے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کے کا نام لیتے رہیے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے. پھر وہی بات آ گئی کہ مخلوق کے ساتھ رہنا تو ہے, مگر دیکھو مخلوق کو اپنا مقصود نہ بناؤ. رہنا تو ہے مخلوق کے اندر, مگر اس مخلوق کو اپنا مقصود نہ بناؤ. مقصود کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی رضا. مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہو, چاہے دینی تعلق ہو جیسے درس ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, تعلیم ہے, تبلیغ ہے, جہاد ہے, یہ ہو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. مقصد اس مخلوق کو راضی کرنا, اس مخلوق کو اپنا مقصود بنانا نہ ہو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اصل مقصود ہو. یہ ہے اصل دینی حکم. اس کو فرمایا گیا کہ وذکر اسم ربک, اپنے رب کا نام لیتے رہو, وتبتل الیہ تبتیلا, اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ رہو. یعنی مخلوق کی طرف توجہ مت رکھ. کام تو کرو مخلوق کے درمیان رہ کر, مخلوق کے کرو, لیکن توجہ اس مخلوق کی طرف نہ ہو, مقصود مخلوق نہ ہو. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اکیلا ہے اس دنیا کے اندر. کہنے کو دائیں بھی بائیں بھی اور آگے بھی پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن آدمی اکیلا ہی اس دنیا میں آتا ہے, اکیلا ہی اس دنیا میں جاتا ہے, قبر میں بھی اکیلا ہوتا ہے, اور جو تکلیف پریشانی انسان کو پیش آئے اس میں بھی وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, مجھے کوئی تکلیف ہے, ٹھیک ہے, ادھر ماں ہے, ادھر باپ ہے, ادھر بھائی ہے, ادھر ڈاکٹر ہے, ادھر سب بس کھڑے ہو کے تسلی دے سکتے ہیں, ٹیکہ لگا دیں گے, دوائی دے دیں گے, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ آدمی ہے اور اس کا خدا ہے. حقیقت میں آدمی جو ہے وہ اکیلا ہے, آیا بھی اکیلا ہے, رہتا بھی یہاں اکیلا ہے, اور جائے گا تو بھی کیا ہوگا؟ اکیلا ہوگا, ایک ایک کے ساتھ. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے. ہنستا رہے, بولتا رہے, لوگوں سے اپنا ٹھیک ٹھاک رکھے, حق کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے, لیکن یہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں, اسی نے بھیجا, اسی کے حکم کے ساتھ یہاں ہوں, وہی میرا کارساز ہے, وہی میرے دکھ اور درد کو جاننے والا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, جانا بھی اسی کے پاس ہے. آپ کو اندر کیا تکلیف ہے, اندر آپ خوش ہیں, غم ہے, تو آپ کسی کو بتا دیں, بتا دیں, کوئی آپ کے چہرے سے اندازہ کر لے کر لے, ورنہ حقیقت میں جاننے والا تو کون ہے؟ وہی عالم الغیب والشہادہ. آدمی اکیلا ہے, یاد رکھیے, اس دنیا میں آدمی اکیلا آیا ہے, اکیلا ہی جائے گا, اور رہتا بھی کیا اکیلا ہے. ویسے مخلوق اس کو نظر آتی ہے, آگے پیچھے سب نظر آتی ہے. قرآن مجید کی ایک سورت میں, سورۃ الواقعہ میں ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے, کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ آیت نکال ہی لیتا ہوں, تھوڑا سا وقت تو زیادہ ہو جائے گا, لیکن چلو. عجیب نقشہ کھینچا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. یہ آیت کیا ہے؟ آدمی لیٹا ہوا ہے, روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ گئی, سانس نکل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم, کہ جب یہ روح حلق تک آ گئی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ترجعونها ان کنتم صادقین, فلولا اذا بلغت الحلقوم, ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب یہ روح حلق تک آ گئی ہے, وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اس کو دیکھ رہے ہو, تم اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہو, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, ہم اس مرنے والے کے تمہارے سے زیادہ قریب ہیں, تم اس کے اتنے قریب نہیں جتنے ہم اس کے قریب ہیں, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم دیکھ نہیں سکتے, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, تو اگر تمہارے سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جانا, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تم اس کی روح اس کے اندر واپس کرو اگر تم سچے ہو. آدمی مر رہا ہوتا ہے, ادھر باپ کھڑا ہے, ادھر ماں کھڑی ہے, ادھر بھائی ہے, ادھر, لیکن حقیقت میں وہ آدمی اکیلا ہے, وہ ہے اور اس کا پروردگار ہے. کوئی بھائی, کوئی دائیں بائیں, کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. آدمی آتا ہے اس دنیا میں اکیلا ہوتا ہے, جاتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے, جب اندرونی دکھ اور سکھ ہوتا ہے تو بھی اکیلا ہوتا ہے. بیوی ہاتھ دبا دے گی, پاؤں دبا دے گا, کوئی سر پہ ہاتھ رکھ دے گا, لیکن اندر جو کچھ گزر رہا ہے وہ آدمی کو اکیلے ہی سہنا پڑتا ہے, کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہوتا. جب یہ بات ہے کہ آدمی آیا بھی اکیلا, رہتا بھی یہاں اکیلا ہے, جاتا بھی اکیلا ہی ہے, تو پھر رہنا بھی چاہیے اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف اور کے ساتھ, اور اسی کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے. اس کو قرآن مجید میں فرمایا, وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, کہ آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے, وَتَوَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ رہیے. اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو طلاق دے دی تھی؟ نہیں, بیوی بھی رہی, بچے بھی رہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ سے بچے بھی ہوتے رہے, دوست بھی ساتھ تھے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, سارے ساتھ تھے, دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن اس کے باوجود دل کی سوئی کدھر تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. یہ ہے وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لیتے رہیے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ رہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی اور اس تبتل کی توفیق عطا فرمائے جو یہاں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ, جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے. یا اللہ, اس قرآن مجید کے پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے اور سمجھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, اپنی رضا کے مطابق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة, اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, وعلمنا منہ ما جہلنا, وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار, واجعله لنا حجة یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.